शालिमार रेडियो लॉस एंजलिस को ऑन एयर गए हुए इस साल 14 अगस्त की तारीख को पूरा एक साल होने को आया। इस तारीख साज मौके पे बहुत से लोगों ने टेलीफोन किए, बहुत से लोगों ने ईमेल्स डाली, लेकिन सबसे खास बात वो सामईन थे जो रेडियो स्टेशन बनफ़ से नफीस तशरीफ ले आए, और उनमें एक साहब ऐसे थे जिन्होंने एक ऐसी बात कही, ऐसी यादगार बात कि जिसका जिक्र किए बगैर आगे बढ़ने को जी नहीं चाहता। ये पाकिस्तान के एक बुजुर्ग थे जो रेडियो स्टेशन तशरीफ लाए और उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब, मैं हिंदू से मुसलमान हुआ था पाकिस्तान बनने के बाद। इसके बाद उन्होंने फरमाया कि डॉक्टर साहब, हिंदू से मुसलमान होना बहुत आसान है, पर मुसलमान से मुसलमान होना बहुत मुश्किल काम है। जो बात उन्होंने नसर में कही, इकबाल ने शेर में यूं कही थी कि ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। आए इस बात को जरा गहरी नजर से देखें। मिसाल के तौर पे गाय का बच्चा, बकरी का बच्चा, भेड़ का बच्चा, ये जानवरों के बच्चे जब पैदा होते हैं, जिस दिन वो पैदा होते हैं उस दिन वो सब कुछ बन गए होते हैं जो उन्हें इस जिंदगी में बनना है। गाय का बच्चा पैदाइश के पहले ही दिन गाय का बच्चा होता है और सारी उम्र गाय ही का बच्चा रहता है, उसे और कुछ बनना नहीं होता। इसके बरक्स आप आदमी के बच्चे को देखें, पहले ही दिन से उसकी तरबियत शुरू होती है। ये तरबियत का सिलसिला सारी जिंदगी जारी और सारी रहता है। इंसान गलतियां करता है, सीखता है, सिखाने वाले सिखाते हैं, और इस तरीके से आदमी से इंसान बनता चला जाता है। वो चीज़ जिसे हम तालीम और तरबियत कहते हैं, ये क्या होती है? यानी इतनी सी बात कि उसे बताया जाता है कि ये बाउंड्रीज हैं, ये चीज़ें नहीं करनी। ये सेल्फ इम्पोज्ड किस्म की लिमिटेशंस जब इंसान को खुद आ जाती हैं तो वो इंसान कहलाने के लायक हो जाता है। काम ये भी मुश्किल है। गालिब के अल्फाज में, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। ये तालीम, ये तरबियत के दूसरों को धक्का दे के आगे नहीं बढ़ते, दूसरों का हक नहीं मारते, झूठ नहीं बोलते, सच्ची बात कहते हैं, ये सब क्या है? कहने वाले तो सिर्फ इतनी सी बात कह देते हैं कि ये हमारी सिविलाइजेशन की रवायात हैं, पर बात ऐसे नहीं है। ये वैल्यूज़ हैं, परमानेंट वैल्यूज़, जिन्हें हम कदर कहते हैं, इकदार कहते हैं, और कुरान करीम इनके लिए अल-कदर का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। कुरान हमें ये बताता है कि ये वैल्यूज़ जिनकी बदौलत आदमी इंसान बनता चला जाता है, ये उसके पास अज खुद नहीं आती रही हैं, बल्कि वही के ज़रिए से एक सिलसिला रहा है रुश्द व हिदायत का, जो कब से चल रहा है और जिसकी आखिरी कड़ी कुरान मजीद है। जो इंसान इन वैल्यूज़ को मजबूती से थाम लेते हैं, वो शर्फ़ इंसानी की कड़ी पे तरक्की करते चले जाते हैं। पर बात इतनी आसान नहीं है। अगर आसान होती तो गालिब क्यों कहता कि आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। जिस मुआशरे में नफसा नफसी का आलम हो, उस मुआशरे में इंसान इंसानों को धक्के देकर आगे कैसे ना बढ़ें। जिस मुआशरे में तालीम ये दी जाती हो कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, उस मुआशरे में ताकतवर इंसान कमज़ोर इंसान का गला क्यों ना दबाए। आदमी का ये ख्वाब अजल से रहा है कि वो इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारे, पर कोई उसे इंसान बन के रहने तो दे। इंसान खुदा जाने कब से ये ख्वाब देख रहा है कि अगर तमाम इंसान वैल्यूज़ के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें तो ये दुनिया की ज़िंदगी जन्नत बन जाए। वैल्यूज़ और पीस के बारे में, अमन के बारे में इंसान बातें तो बहुत करते हैं। आप किताबों की किसी दुकान पे चले जाएं या किसी लाइब्रेरी में चले जाएं, हजारों लाखों किताबें इसी मौजू पे लिखी गई हैं। फिर क्या वजह है कि अमन का वो निज़ाम जो इंसानों का ख्वाब है कायम नहीं होता? कितनी पीस कमेटीज़ तश्कील दी जाती हैं, कैसे कैसे सेशंस होते हैं असेंबलियों में, पार्लियामेंट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, क्लासरूम्स में। अलगरज दुनिया की कोई जगह नहीं है जहां इंसान इस मौजू पे तकरीरें नहीं करते। फिर क्या वजह है कि हमसे अमन कायम नहीं होता? आप अपनी ज़िंदगी के हज़ारों महीने चाहे सर्फ कर लें इस बात को समझने के लिए, या फिर چند دن صرف کریں قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے کہ یہ کیا سلوشن دیتا ہے انسانیت کے پرابلمز کا. قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے انسان امن کا اور جنت کا خواب دیکھتا آیا ہے، لیکن یہ خواب اسی صورت میں حقیقت بنتا ہے جب انسانوں کی ایک جماعت اپنے دل میں یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ ایک ایسا نظام قائم کریں گے جہاں رزق کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق ہوگی. پھر تم دیکھو گے کہ تمہاری دنیا کی زندگی جنت بن جائے گی. آپ میں سے چند لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے. ہمیں یہ بھی تو بتائیں کہ یہ نظام تشکیل کیسے ہوگا، کیسے دنیا میں امن آئے گا. یہی وہ بات ہے جو دنیا کی کوئی اور کتاب نہیں بتاتی، پر صرف قرآن بتاتا ہے کہ انسانیت کا سب سے بڑا دشمن مذہب ہے. مذہب ہی وہ بیماری ہے جو آدمی کو انسان نہیں بننے دیتی. انسان اپنی پوجا پاٹھ کے ذریعے سے اپنے آپ کو کیسے کیسے فریب دیتا رہتا ہے. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ حقیقی زندگی میں اسے جنت کبھی نصیب نہیں ہوتی. انسان اپنے ذہن میں اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے ایک خدا کا تصور تراشتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کا ایک بت بناتا ہے اپنے ذہن میں، پھر اس کی پوجا کرنے لگ جاتا ہے. نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جتنے انسان ہیں اتنے ہی بت بن جاتے ہیں، اور انسان کبھی ایک نہیں ہوتے، ایک انداز سے سوچتے نہیں، ایک قوم نہیں بنتے، ایک کمیونٹی نہیں بنتے. ہر انسان اپنے اپنے طریقے کے مطابق اپنے ہی دماغ میں اپنے ہی تراشیدہ بت کو خوش کرتا جاتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ اس سے اس کی دنیا کی زندگی جنتی زندگی بن جائے گی. ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے، اور قرآن کہتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا. انسانوں میں ایسے انسان بھی تو ہوتے ہیں جو مذہب کی بیماری سے بچے ہوئے ہوتے ہیں، جنہیں پوجا پاٹھ کا روگ نہیں لگا ہوتا، جو پرہیز کرتے ہیں، دور رہتے ہیں پوجا پاٹھ سے. قرآن انہی لوگوں کو اپیل کر کے کہتا ہے کہ یہ نظام تم تشکیل دے سکتے ہو، اس نظام کو صرف تم قائم کر سکتے ہو. انہی لوگوں کو قرآن اپیل کرتا ہے اور کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین. یہ متقین جو تم ہو، جو پرہیز کرتے ہو، دور رہتے ہو اس پوجا پاٹھ سے، یہ تمہارے لیے گائیڈنس ہے. یہ تمہیں بتائے گی کہ یہ نظام کیسے قائم کرنا ہے. اس نظام حکومت کے لیے قرآن الدین کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور کہتا یہ ہے کہ تم پہلے انسان نہیں ہو، یا انسانوں کا پہلا گروہ نہیں ہو جو یہ نظام قائم کر رہا ہے. انسانوں کو انسانوں کے حقوق دلانے کے لیے تم سے پہلے بھی کئی جماعتیں اٹھی ہیں، اور انہوں نے انہی اصولوں پر عمل پیرا ہونے کے بعد اس نظام کو قائم کیا تھا تم سے پہلے. قرآن یہ بتاتا ہے کہ جبر اور استبداد اور انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف تم سے پہلے بھی انسانوں کے گروہ تھے جنہوں نے جماعت بنائی اور اس کے خلاف اٹھے. پھر اس کے بعد انہوں نے امن کا وہ نظام قائم کیا، لیکن جب یہ نظام قائم ہوتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد وہی قوم اور اس قوم کے لوگ اس نظام کے بانیوں کی پوجا کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور اس ہیرو ورشپ میں اس آئیڈیل کو بھول جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نظام قائم کیا گیا تھا. اس ہیرو ورشپ کی داستانیں لکھنے والے بھی بہت ہوتے ہیں، اور اس ہیرو کی تعریف بیان کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں. چنانچہ ہوتا کیا ہے کہ وہ حقیقت جو ہے وہ خرافات میں کھو جاتی ہے، اور لوگ پھر ہیرو ورشپ میں ایسے مبتلا ہوتے ہیں. ہیرو ورشپ، ہیرو کو عربی زبان میں بطل کہتے ہیں، اسی سے لفظ باطل ہے. ہیرو ورشپ میں ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ آئیڈیالوجی جس کے لیے یہ عظیم الشان انسان کھڑے ہوئے تھے وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے. ہیرو ورشپرز اپنے ان ہیروز کے بارے میں من پسند قصے کہانیاں گھڑ لیتے ہیں. یوں مائتھولوجی بنتی ہے، یوں سنت کے نام کے اوپر نئے مذہب کی تشکیل ہوتی ہے، اور انسان پھر سے اس پیغام کو بھلا کر مذہب میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ سائیکل چلتا جاتا ہے. ये हीरो वर्शिपर्स अपने अपने हीरोज के नाम पे कट जाते हैं, मर जाते हैं और इंसान आपस में खून खराबा करते जाते हैं। जब ये नफरत शदीद हो जाती है तो फिर इंसान कबीलों में बंट जाते हैं, कबीले बाउंड्री लाइंस खींच लेते हैं, फिर कौमें बन जाती हैं, कौमें बाउंड्री लाइंस खींच लेती हैं और फिर इन दोनों के दरमियान में जंगें होती रहती हैं और दोनों कौमों के लीडर मज़हब के नाम पर अपने अपनी कौम के अफराद को बेवकूफ़ बनाते हैं और कहते हैं कि उठो दूसरे का सर कुचल दो। 1400 साल पहले मक्का का भी यही हाल था, आदमी को मुयस्सर नहीं इंसान होना। कबीलों के सरदार खुद तो मौज में रहते, ऐश की जिंदगी बसर करते, लेकिन उन कबीले के अवाम का खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लेते। और इस मकसद के लिए हर कबीले के सरदार ने एक सामरी जादूगर, एक मौलाना साहब पाल रखे थे, जो जोशीली तकरीरें करके उन कबीले के लोगों को बताते कि देखो, गरीब और अमीर के बीच में फर्क ऊपर वाला बनाता है, वो बड़े हैं आप छोटे हो, और तुम्हारा काम है अपने कबीले के सरदार के साथ अपनी वफादारी रखो, अपने कबीले और अपने कबीले के बिलीफ्स को कभी नहीं छोड़ना और इस पे पक्के रहना, और दूसरे कबीले के इंसानों को कत्ल करना ये तुम्हारा धर्म है। इन कबीलों में ईसाई थे, यहूदी थे और अजीबो गरीब किस्म के मजाहब के मानने वाले लोग भी थे, और इन्हीं कबीलों में ऐसे इंसान भी थे जिनका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं था। अरबी जुबान में ऐसे इंसानों को उम्मीयीन कहते हैं। लफ्ज उम्मी के भी यही मानी हैं, वो जिसका किसी मजहब से कोई ताल्लुक ना हो। आज के दौर में हमारे यहाँ ऐसे लोगों को अनपढ़, जाहिल, गंवार कहा जाता है। आज के दौर में भी आप अगर पाकिस्तान में जाकर देखें तो मेजॉरिटी, हजारों लाखों की तादाद में वो लोग हैं जो महरूम हैं, मजबूर हैं, जिन्हें अनएजुकेटेड कहा जाता है। उनमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, वो जिनका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। उन सब के अंदर एक बात कॉमन है और वो ये कि वो गरीब हैं, महरूम हैं और ज़बरदस्त इस्तेहसाल का शिकार हैं। हाँ, मुख्तलिफ मजाहिब के ठेकेदार वक्त पड़ने पे सियासतदानों की तरह इन गरीबों के रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, लेकिन गरीब जानते हैं इनका और उनका कोई ताल्लुक नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद की तालीम दी और कहा कि इस कायनात में सब कुछ एक कानून के मुताबिक हो रहा है, तो फिर रोटी भी उसी कानून के मुताबिक बांटनी चाहिए, उस कानून का खालिक अल्लाह है। इस तालीम का प्रचार हुआ, मुखालफत भी हुई और फिर एक जमात की तश्कील दी गई ऐसे लोगों की जो कमिटेड थे इस निज़ाम को कायम करने के लिए। इंसानों में शर्फ़ इंसानी के बड़े दर्जात हैं, लेकिन सबसे बड़ा दर्जा उस इंसान का है जो अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले ले कि अल्लाह के जो काम हैं वो उसे करने हैं। इस अजीम इंसान को कुरान मोमिन कहता है, वो जिसके हाथों से अमन का निज़ाम तश्कील पाता है। ये वो लोग होते हैं जो अल्लाह के कवानीन पर यकीन रखते हैं, किसी किस्म की तोहम परस्तियों का शिकार नहीं होते। ये जानते हैं कि जिस निज़ाम को वो तश्कील देने का अज़्म करके उठे हैं, वो निज़ाम वो है जिसके ऐन मुताबिक इस कायनात का हर गोशा चल रहा है। वो जानते हैं कि इस मिशन में उन्हें ज़रूर कामयाबी होगी, इसलिए कि उनका हर कदम अल्लाह की रज़ा के मुताबिक है। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون। वो अल्लाह के कानून में पूरा यकीन रखते हैं, वो कानून जो नज़र तो नहीं आता लेकिन उस कानून के नतायज हमेशा सामने आते रहते हैं। अल्लाह के इस कानून के अलावा वो और किसी जंतर मंतर, किसी मैजिकल बिलीफ को नहीं मानते। वो अज़्म करके उठते हैं कि वो ऐसा निज़ाम कायम करेंगे جہاں رزق کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق ہوگی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ رزق کی تقسیم برابر ہونی چاہیے. قرآن ان لوگوں کو عباد اللہ کہتا ہے, اللہ کے وہ بندے جو اللہ کا نظام قائم کرتے ہیں. آپ اگر قرآن پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ بار بار اس میں ہر قوم کے افراد کے ساتھ اس قوم کے مومنین کا ذکر ہے. یہ عام لوگ نہیں ہیں بلکہ عام لوگوں کی سطح سے بہت بلند انسان, وہ لوگ جو اس نظام کو قائم کرنے کا عزم لے کے اٹھتے ہیں. عجیب پراسرار لوگ ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا قانون ایسا ہے کہ اللہ خود آ کر اس دنیا میں کچھ نہیں کرتا, اللہ کے تمام کام ان انسانوں کے ہاتھوں سے متشکل ہوتے ہیں جو اس عزم کو لے کر اٹھتے ہیں کہ انہیں اللہ کے کام کرنے. اس جماعت کے لوگ ان کی لائلٹیز اپنے لیڈر کے ساتھ اس شدت کی ہیں کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. وہ اللہ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کر لیتے ہیں جس میں وہ اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ اللہ کے اس نظام کے قیام کے لیے وقف کر دیتے ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم, اللہ کے ساتھ یہ کانٹریکٹ وہ اپنے لیڈر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے کرتے ہیں. بیعت کے معنی ہے بیچ دینا. وہ اپنی جان اور اپنا مال اپنے لیڈر کو بیچ دیتے ہیں. انہیں اپنے لیڈر اور اس کی قیادت پر پورا یقین ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سچا ہے, انسانوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے کام کر رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کی کس انداز سے تربیت کی اس کی ساری تاریخ قرآن کریم میں ہے. قرآن میں بار بار ذکر ہے یا ایہا الذین آمنو. صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جماعت مومنین انسانوں کا ایک ایکسکلوسیو گروپ ہے جو اس عزم کو, اس کمٹمنٹ کو لے کے اٹھے ہیں, اور جنہوں نے یہ کمٹمنٹ اپنے لیڈر کے ساتھ کی ہوئی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. اس میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو مساوات اور معاشرے میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے اٹھے ہیں. ظاہر ہے ایسے انسانوں کی تربیت کے لیے خاص قسم کے کورسز تشکیل دیے جانے ضروری ہیں, خواہ زندگی کے میدان میں ثبات اور استقامت کا سوال ہو یا معاشرتی اور معاشی دنیا میں نظام عدل و مساوات کا قیام. یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ پر ضبط کر سکیں. یہ ہے شرف انسانی کی تعلیم کہ جب کبھی ایسا ہو کہ تمہارے کسی جسمانی تقاضے اور بلند انسانی قدر میں ٹکراؤ ہو تو تم اس قدر کو, اس ویلیو کو جسمانی تقاضے پر ترجیح دے سکو. اس مقصد کے لیے, ان ویلیوز کی ٹریننگ کے لیے جہاں قرآن اور بے شمار چیزوں کی تعلیم دیتا ہے, وہاں روزہ رکھنے کی بھی تعلیم ہے. قرآن کہتا ہے کہ تم سے پہلے بھی جو جماعت اٹھی ہے اس عظیم الشان نظام کو قائم کرنے کے لیے, اس جماعت کے لوگ سیلف ڈسپلن کی ایکسرسائزز کرتے تھے تاکہ ان کے نظم اور ضبط کی ڈیولپمنٹ ہو سکے. یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی اقوام پر فرض کیے گئے تھے جو اسی عزم کو لے کر اٹھے تھے. عدل اور مساوات کے نظام کا قیام اس کے لیے ضروری ہے کہ انسانی ضبط کی تربیت کی جا سکے. لعلکم تتقون, تاکہ تم ان لبرٹیز کو ڈیفینڈ کر سکو جو تمہیں اس نظام کی بدولت حاصل ہیں. یہ روزے گنتی کے دنوں کے ہیں. گنتی کا تعین بذات خود ڈسپلن پیدا کر دیتا ہے. پھر جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے اوقات میں اس گنتی کو پورا کر لے. لیکن اگر شکل یہ ہو کہ ایک شخص نہ تو بیمار ہے نہ ہی سفر کی حالت میں ہے, لیکن اس کی کیفیت یہ ہے کہ روزہ اس کے لیے ایک مشقت بن جاتا ہے, تو اس کے لیے دوسرے اوقات میں روزے پورے کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسے شخص کو چاہیے کہ روزے کے عوض کسی حاجت مند کی روٹی کا انتظام کر دے۔ اس سے اس شخص کا تعلق بھی اسی اجتماعی نظام کے قیام کرنے والوں کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ اس کے آگے قرآن کہتا ہے، فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ۔ تم روزہ رکھ سکتے ہو یا نہیں رکھ سکتے، یہ فیصلہ تمہارا اپنا ہے۔ اگر تم دیکھو کہ تم روزہ رکھ سکتے ہو تو پھر تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے، خواہ اس میں تھوڑی سی تکلیف بھی کیوں نہ ہو۔ ان کنتم تعلمون، بشرطے کہ تم روزے کی حکمت سے واقف ہو، جانو کہ یہ کیوں رکھا جا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس اجتماعی عسکری ملٹری ٹریننگ تربیت نفس کے لیے رمضان کے مہینے کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نزول قرآن کی ابتدا ہوئی تھی۔ ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان، وہ قرآن جو ساری انسانیت کے لیے گائیڈنس ہے، لا میکنگ کے لیے، قوانین سازی کے لیے، وہ قرآن جو تمام نوع انسانی کو اس کی منزل مقصود تک پہنچنے کی ایسی راہیں بتاتا ہے جو واضح اور ابھری ہوئی ہیں، بینات، کلیئر کٹ، اس میں کوئی ابہام نہیں۔ اور اس کے بعد لفظ والفرقان، وہ قرآن جو بتاتا ہے کہ فرق کیا ہے مذہب میں اور دین میں۔ مذہب پوجا پاٹ کے لارے لپے کا نام ہے، اور دین حقیقت میں وہ نظام ہے جو انسانوں کو ان کی محنتوں کا ماحصل پورا پورا عطا کرتا ہے۔ مذہب کی پوجا پاٹ ایک ڈیلوژن ہے، لیکن دین ایک نظام متشکل کرتا ہے جس میں رزق کی تقسیم اللہ کے نظام کے مطابق ہوتی ہے۔ یہی الفرقان ہے، یہی حق اور باطل میں فرق ہے۔ قرآن حق اور باطل کے فرق کی تعلیم بتاتا ہے۔ چنانچہ اس ڈسپلن کے لیے کہا گیا کہ جو شخص اپنے گھر پر موجود ہو تو اسے چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے، لیکن جو مریض ہو یا حالت سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ پھر کہا گیا، یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم العسرا۔ یہ سب کنسیشنز جو تمہیں دی گئی ہیں اس لیے کہ خدا تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، سختی اور تنگی پیدا کرنا نہیں چاہتا، تمہیں تکلیف پہنچانا مقصد نہیں ہے۔ ساری ایکسرسائز کا مقصد کیا ہے؟ والے تکبر اللہ علامہ حداکم۔ یہ روزے محض رسم پوری کرنے کے لیے نہیں ہیں، ان سے مقصد یہ ہے کہ تم اس قابل ہو جاؤ کہ اللہ نے جو تمہیں رہنمائی عطا کی ہے اس کے ذریعے تم خدا کے قانون کو ساری دنیا کے قوانین سے بلند ثابت کر سکو۔ تم ایک ایسا نظام قائم کرو کہ ساری دنیا اللہ کی کبریائی کا یقین کرنے لگ جائے۔ آج ساری دنیا میں خدا کی زمین تو سارے کہتے ہیں، پر خدا کی خدائی کہیں نہیں ہے، خدا کی حکومت کہیں نہیں ہے۔ خدا کی حکومت وہاں قائم ہوگی جہاں رزق کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق ہوگی۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اس ساری ایکسرسائز کا مقصد کیا ہے، والے تکبر اللہ علامہ ہداکم، یہ جو تمہیں ہدایات دی گئی ہیں اس کی بدولت تم اللہ کی کبریائی کا نظام قائم کر سکو، ایسا نظام جو دنیا کو دکھا سکو کہ یہ ہوتا ہے اللہ کا نظام۔ یہ وہ نظام ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسٹ اسلامک سٹیٹ مدینہ میں قائم کیا۔ کیا پہچان ہے اس نظام کی؟ اس نظام کی پہچان یہ ہے کہ بندے جب اپنی کسی حاجت کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ اس حکومت کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ اس دعا کو پورا کرے۔ جب یہ نظام قائم ہوتا ہے تو خدا اور بندے کا ایک ریلیشن شپ قائم ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تم یہ نظام قائم کرو گے، لعلکم تشکرون، پھر تم دیکھو گے کسی کی کوئی ضرورت رکی نہیں رہے گی، پھر تم شکر بجا لاؤ گے اس کا۔ اس نظام میں بندے جب اپنے رب کو پکارتے ہیں کہ ہماری یہ حاجات ہیں تو وہ دیکھتے ہیں ان کا رب ان کے قریب ہے۔ فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فائنی قریب، جب میرے بندے سوالی بن جائیں، جب میرے بندے اپنی حاجات بیان کریں، اب تو ان سے کہے فائنی قریب، یہ قریب ہے، یہ ہے تمہارا تعلق تمہارے رب کے ساتھ، تمہارا رب ایک زندہ فارم میں موجود ہے اس نظام میں، الحی والقیوم. اجیب دعوات الدائے اذا دعان، جب دعا مانگنے والے دعائیں مانگتے ہیں تو ان کی دعائیں رب پوری کرتا ہے اس نظام کے ذریعے سے. اب آپ کو سمجھ میں آئی ہے اسلامی نظام کیا ہے؟ وہ کسی شاعر کا جو شعر ہے نا، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. اس نظام کی حقیقت کو سمجھنا ہو تو حضرت ابو بکر کے اس خطبے کو یاد کیجئے جس وقت وہ خلیفۃ الرسول بنے ہیں، انہوں نے کہا کہ لوگوں، میں خلیفہ اس لیے بنایا گیا ہوں کہ میں تمہاری دعائیں تمہارے رب تک پہنچنے سے روک دوں، اس لیے کہ قبل اس کے کہ تم دعا مانگو، یہ مملکت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمہاری دعائیں پوری کرے. تمہاری دعائیں دعائیں نہیں، شکایتیں ہوتی ہیں حکومت کے خلاف، اور میں ہرگز ایسا نہیں چاہتا کہ میرے خلاف میرے رب تک شکایتیں پہنچیں کہ میں تمہاری دعائیں پوری نہیں کر سکا. یہ ہوتا ہے اسلامی نظام. عزیزان من، ہم نے پاکستان اسی لیے حاصل کیا تھا کہ ہم یہاں اثر نو وہی نظام قائم کریں گے. دیکھو سیلف ڈسپلن کی مثال اگر ہے محمد علی جناح کا کردار، آج کتابیں لکھنے والے اس کے دشمن لکھ رہے ہیں کہ حسن کردار کا نقش تابندہ اس سے بڑا ہم نے نہیں دیکھا. اسی رمضان کے مہینے میں اس قرآن کو بار بار پڑھا جاتا ہے، پر پڑھنے والے ایک لمحے کے لیے رک کر اگر سوچیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ یہ ساری ایکسرسائز کا مقصد کیا تھا. انسانیت کے دشمنوں نے مذہب کے ٹھیکے داروں کو استعمال کیا اور مسلمان کو اس کے قرآن سے دور کر دیا. مسلمان اب اپنی رکعتیں گنتا ہے اور اس میں ثواب کے تلاش میں ہے، یا افطار پارٹی میں کسی ڈونگے میں کوئی بوٹی ڈھونڈ رہا ہے کہ ثواب میں مل گئی. اس کی بلا کو بھی خبر نہیں کہ وہ مومن کون لوگ تھے جو اٹھے تھے اور جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا تھا. اقبال کے الفاظ میں، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. جس دن مسلمان اس فرقان کا مطلب سمجھے گا، اسے قرآن سمجھ میں آ جائے گا. اگر آپ فرقان کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ مطلب جانماز پر بیٹھ کر کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اپنے آپ کو امیجن کیجئے مدینے کے اس تپتے ہوئے صحرا میں جہاں پر وہ جماعت کھڑی ہے، اور آپ اس جماعت کا ایک فرد ہو اور اپنے لیڈر کا حکم سن رہے ہو اور اس عزم کو لے کر اٹھے ہو کہ ہمیں یہ نظام قائم کرنا ہے.
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.